نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالسلام لك من أصحاب اليمين، صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام، سجادہ چورا شریف، پیر طریقت حضرت خواجہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم، محترم و مکرم پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر اللہ دتا صاحب نگینہ یوسفی دامت برکاتہم، محترم و معزز مشائخ و علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، اکابرین تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین گرامی اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج حضرت امام احمد رضا کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ادارہ منہاج القرآن شہری تنظیم نمبر 10 اور منہاج القرآن شمالی لاہور کی منہاج القرآن علماء کونسل کے نمائندگان اور منہاج القرآن یوتھ لیگ کے نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایک عظیم الشان کانفرنس اعلی حضرت کی یاد میں منعقد کی ہے، اور اسے اعلی حضرت کے اسم مبارک اور اسم گرامی کے ساتھ موصول اور معنون کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ منہاج القرآن علماء کونسل اعلی حضرت کی تعلیمات اور ان کی دینی خدمات کو زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ میں متعارف کرانے کے لیے پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی نہایت اہتمام کے ساتھ ایسے اجتماعات منعقد کرے گی. حضرت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم کے خطاب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان کو وہ گرمی مل گئی ہے جس گرمی کے حصول کے لیے گرمی کے طلب کرنے والے ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں. میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آپ کے خطاب سے گرمی تو مل گئی، اب ہماری باتوں سے تو سردی بھی پیدا ہوگی، ٹھنڈک بھی پیدا ہوگی، کیونکہ گرمی والوں کی باتوں سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے، ہم تو رات کا ڈھیر ہیں، ہم تو بجی ہوئی چنگاریاں لیے پھرتے ہیں. اور ایسی محفلوں میں حاضری کا مقصد پھر جن میں ایسے اکابر مشائخ، صلحاء، بزرگان دین، نیک لوگوں کی اولادیں، علماء اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے چمکتے چمکتے چراغ موجود ہوں، تو ان کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھ کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کا ذکر کچھ دیر کر کے اور سن کر یہ ایمان میں حرارت پیدا کرنے کا بہت بڑا مجرب نسخہ ہے. اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے. آج کی اس کانفرنس میں جس موضوع پر چند کلمات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع یہ بات ہے جہاں پر پیر کبیر علی شاہ صاحب کی بلا نے اپنا خطاب ختم فرمایا اور ختم فرمایا اعلی حضرت کے سلام کے ذکر پر. وہ جو شعر پڑا مجھے یاد نہیں رہا, میں دوبارہ پوچھوں گا ان سے. وہ کسی عاشق کا, کسی دل جلے کا شعر تھا, بڑا پیارا شعر تھا. تان کیسے بھی نہیں, وہ جو ہندی زبان میں تھا, پڑھے تو بس یہاں جس کا طور چلے پانی بھرم سہیلیاں رنگا رنگ بھرے دریا اسی کا جانی ہو جس کا طور چلے. واہ واہ, اسی شعر سے موضوع مل گیا ہے. ہم تو خالی لوگ ہیں, خالی بھانڈے ہیں, خالی گھرے ہیں, خالی آتے ہیں تو وہاں کوئی چنگاری مل جاتی ہے اسی سے اپنا کام بنا لیتے ہیں. تو گھرے پانی بھرن پھر پڑیے پانی بھرن سہیلیاں ہائے 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 رنگا رنگ گھرے پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھرے دریا اسی کا جانی ہو جس کا توڑ چڑھے. اب دریا اسی کا جانی ہو جس کا توڑ چڑھے. ہر کوئی پڑھتا ہے, ہر کوئی لکھتا ہے, ہر کوئی کہتا ہے. پڑھنے والے بھی بہت, کہنے والے بھی بہت, لکھنے والے بھی بہت, مگر دریا اسی کا جانی ہو جس کا توڑ چڑھے, جسے گنبد خضرہ میں قبولیت نصیب ہو جائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, بس اسی کا ذرا ہے, باقی سب خالی, باقی سب خالی. اور یہ سارا جھگڑا جو مسلکوں میں جتنا جھگڑا ہے اور جتنے مناظرے ہیں, یہ سب بھرے اور خالی کے جھگڑے ہیں. یہ سارے بھرے اور خالی کے جھگڑے ہیں, بس اور کچھ نہیں, اس میں اور کچھ بات نہیں. بعض نظر بھرے ہوئے حصے پر رکھتے ہیں, بعض خالی پر نظر رکھتے ہیں. تو جو دھیان بھرے ہوئے پہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا بھرا ہوا ہے, جو خالی حصہ دیکھتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا خالی ہے, بس یہی جھگڑا ہے سارا. تو ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ جو خالی خالی کرتا ہے وہ خالی رہتا ہے, اور جو بھریا بھریا کرتا ہے اسے بھر دیا جاتا ہے. یہ طلب کی بات ہے, ذوق کی بات ہے, سودے کی بات ہے. تو بھریا اسی کا جانیے جس کا توڑ چلے. ماشاء اللہ, تو اعلی حضرت کا سلام اس بات پر میرا اعتقاد ہے, اور میں محض حسن عقیدت کی وجہ سے نہیں, آپ کو کامل یقین کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور اس یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر پختہ یقین رکھیں اور ایمان رکھیں کہ بہت سو نے لکھا ہوگا مگر اعلی حضرت کا سلام اللہ گواہ ہے توڑ چڑھ گیا. اعلی حضرت کا سلام توڑ چڑھ گیا, اور مشرق و مغرب تک سلام والوں نے اس سلام کو ہر ایک کی زبان پہ چڑھا دیا. یہ ہے جس کا توڑ چڑھے. سلام تو کئی نے لکھے ہوں گے, مگر دو سلام لکھنے والے ایسے نظر آتے ہیں جن کا توڑ چڑھا. ایک حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ, ان کا بھی توڑ چڑھ گیا. یہ تذکرہ پھر میں خطاب کے دوران کروں گا. اور ایک اعلی حضرت کا سلام توڑ چڑھ گیا. اب جو توڑ چڑھ جاتے ہیں ان سے کچھ لوگ اختلاف اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ درمیان میں موڑ تک رہ جاتے ہیں. جو موڑ تک رہ جائے اور جسے توڑ تک جانا نصیب نہ ہو, وہ توڑ پہنچنے والوں کے حال سے کیا باخبر ہوگا؟ اسے کیا خبر کہ جو توڑ پہنچے ان کے ساتھ کیا بیتی, ان پہ کیا کرم ہوا؟ جو راستے سے موڑ سے ہٹ گئے وہ تو یہی گمان کرتے رہیں گے نا, جیسے ہم موڑ سے ہٹے, ہر کوئی موڑ سے ہٹنے والا ہے. وہ نہیں خال خال ہیں جو سور تک پہنچتے. اعلی حضرت کا مسلک کوئی نیا مسلک جدا مسلک نہیں تھا. ان کا مشرب، ان کا عقیدہ، ان کی تعلیم کوئی نئی چیز نہ تھی. صرف اتنی بات تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ امت اپنے ایمان کے ساتھ توڑ تک پہنچے. تو یہ جو سلام ہے اعلی حضرت کا، آج ہم گفتگو اس موضوع پر کرتے ہیں، سلام کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ سلام کیا ہے اور کیوں پڑھا جاتا ہے. سلام کیا ہے اور کیوں پڑھا جاتا ہے. چاہتا ہوں کہ اس نقطے کو تھوڑا زیادہ جتنی اللہ پاک توفیق دے سمجھا سکوں، آپ سمجھ سکیں. یہ بات رب العزت نے فرمایا فسلام لک من اصحاب الیمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید کی سورہ واقعہ میں اصحاب یمین اور اصحاب شمال، یہ مقربین کا بھی مگر آپس میں تقابل میں ان دو گروہوں کا ذکر ہے. اس کو پلے باندھنے ایک خاص نقطہ عرض کر رہا ہوں. سورہ واقعہ قرآن مجید میں مقربین کے علاوہ، وہ مقربین بھی اصحاب یمین میں سے ہیں، مگر بنیادی طور پر دو گروہوں کا ذکر ہے. ایک کو قرآن مجید نے کہا کہیے اصحاب الیمین، دوسرے گروہ کا نام قرآن مجید نے رکھا اصحاب الشمال. یمین عربی زبان میں دائیں ہاتھ کو اور دائیں کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ اور شمال کہتے ہیں بائیں ہاتھ. اصحاب الیمین ان لوگوں کا لقب ہے، قیامت کے دن ان لوگوں کا لقب ہوگا جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور اصحاب الشمال ان لوگوں کا لقب ہوگا جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. یہ فرق کیوں ہوگا؟ یہ فرق اس پہچان کے لیے ہوگا کہ جن کے نامہ اعمال کے کاغذ اور نامہ اعمال کے رجسٹر اور نامہ اعمال کی جمع بندیاں جن کے دائیں ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوں گی، سمجھ لو کہ جنت والے ہیں، سمجھ لو جنت والے ہیں. اور جن کے نامہ اعمال کے کاغذ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے کہ سمجھ لو جہنم دوزخ والے. یہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا فرق. میں یہ بات بطور نصیحت کرنا چاہتا ہوں، بطور نصیحت، نہ اختلاف کے طور پر، نہ تان کے طور پر، نہ تشنیع کے طور پر، نہ تنقید کے طور پر، یہ میرا طریقہ نہیں. یہ میرا بطور نصیحت کرنا چاہتا ہوں ہر کسی کو کہ جس کے ذہن میں یہ بات پہلے سے ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس سے محروم ہے وہ اپنی اصلاح کر لے. جو پہلے سے اس راہ پر گامزن ہے اللہ کا شکر ادا کرے اور اس میں استقامت اللہ سے طلب کرے اور برکت طلب کرے، اور جو اس سے محروم ہے وہ تائب ہو اور اصلاح کرے. تو دو گروہوں کا اللہ جل مجدہ نے سورہ واقعہ میں ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن جب قیامت بپا ہو جائے گی تو فرمایا کچھ ہوں گے اصحاب الیمین اور کچھ ہوں گے اصحاب الشمال. دائیں ہاتھ والے جنتی بھی قیامت میں کھڑے ہوں گے، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھامے ہوئے دوزخی بھی قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے. ایک حشر بپا ہوگا، اجتماع ہوگا، نیک و بد، مومن و کافر، متقی اور فاسق، جنتی اور جہنمی، اور دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے سب کھڑے ہوں گے. اس موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوگی. اور جب اس میدان محشر میں آقا تشریف لائیں گے، وہ مہمان خصوصی ہوں گے اس دن اللہ کے ہاں. اللہ پاک کی کچہری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن مہمان خصوصی ہوں گے. اللہ پاک کی کچہری ہوگی، دائیں اور بائیں ہاتھ والے سارے موجود ہوں گے اپنے حساب و کتاب کے لیے. قیامت کا محشر اور قیامت کا سماں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان اور اکرام کے ساتھ بطور مہمان خصوصی اپنے میزبان آقا کے ہاں تشریف لائیں گے اور آپ کے لیے مقام محمود کے نام سے اللہ رب العزت کی کرسی کے دائیں جانب کرسی رکھی ہوئی ہوگی. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوگا اور وہ ایک کرسی ہوگی, وہ ایک کرسی ہوگی, باقی ہر کوئی کھڑا ہوگا, مگر آقا کے لیے, انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی خاص خاص منبر ہوں گے, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک اپنی کرسی پر جس کے وہ میزبان اور مالک, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کی آواز بلند فرمانے والا رب اس کرسی پر جلوہ افروز ہوگا, اپنی کرسی کے دائیں جانب کرسی ہوگی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوگی. تو آقا میدان حشر میں تشریف لائیں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہوئے جنتی بھی دیکھیں گے, دوزخی بھی دیکھیں گے, اصحاب یمین بھی دیکھیں گے اور اہل شمال بھی دیکھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کی آمد پر کوئی کیا کرتا ہے, حضور اسلام کی آمد پر کوئی کیا کرتا ہے, بس اس سے اہل یمین اور اہل شمال کا تعین کرنا ہے. آقا کی آمد ہوگی, ہر کوئی دیکھے گا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے, تو قرآن گواہ ہے, دیکھیں گے اہل شمال بھی, دیکھیں گے اصحاب شمال بھی جن کے بائیں ہاتھ میں, کھبے ہاتھ میں, بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اور جنہیں دوزخ میں دھکیلا جانے والا ہوگا, وہ بھی دیکھیں گے کہ آقا آ گئے, اور دائیں ہاتھ کے نامہ اعمال والے جنتی بھی دیکھیں گے کہ حضور تشریف لے آئے. نگاہ دونوں پر کھڑے گی, پڑے گی دونوں کی نگاہ, آقا دو جہاں کی آمد پر پڑے گی, دھوم ہوگی, اعلان ہوگا, ہر کوئی دیکھے گا, مگر یہ توفیق صرف اہل یمین کو, دائیں ہاتھ والوں کو اور جنتیوں کو نصیب ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ وہ جنتی بے ساختہ پکار اٹھیں گے, فسلام لکا من اصحاب الجمین, جنتی کھڑے ہو کے کہیں گے یا نبی سلام علیکا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
تو یہ پہچان ہو گئی, پہچان ہو گئی, فسلام اللہ من اصحاب الیمین, اللہ پاک نے مہر سب فرما دی, دیکھے گا ہر کوئی مگر سلام صرف دائیں ہاتھ والے پڑھیں گے. یہ تو قرآن ہے, میں نے تو کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا سوائے قرآن کے, مگر افسوس کہ ہم نے تو قرآن کو پڑھا ہی نہیں, ہم صرف فتوا لگانا جانتے ہیں, قرآن کے قریب نہیں جاتے, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں قرآن, صرف اعتراض ہی کر دیا کہ سلام پڑھتے, جب دیکھو سلام ہی پڑھتے, انہیں کام ہی کوئی نہیں سلام کے سوا, بھائی کیا کام ہے, قیامت میں بھی سلام ہی سلام ہے. سلام اللہ کا من اصحاب الیمین, اور یہ کام ہے اہل یمین کا, یہ کام ہے اہل یمین کا, دائیں ہاتھ والوں کا کام ہے, اصحاب الیمین کا کام ہے, تو وہاں بھی سلام ہے تو یہاں بھی سلام ہے, اور اسی میں سلامتی ہے ایمان کی, اسی میں ایمان کی, جو کام وہاں کرنا ہے اس کی مشق یہیں سے کرتے چلے. اعلیٰ حضرت نے بس یہی سبق دیا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ شیر پر ہی اعلیٰ حضرت کا, وہ کہتے ہیں کہ وہ محشر ہوگی اور آمد حضور کی ہوگی, شیر میں بیان ہے, کاش محشر, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کے, ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, اور کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ قیامت کا عالم ہے, قیامت پہ آقا کی آمد ہو اور آوازیں اٹھے فسلام اللہ کا, اور قرآن نے تصدیق کر دی کہ اہل شمال کو توفیق نہیں ہوگی، ان کی زبانیں بند ہو جائیں، انہیں سلام کہنے کی توفیق نہیں ہوگی، سلام کہنے کی توفیق نہیں ہوگی. اور اگر ان میں کوئی چاہے گا کہ آج توفیق ہو جائے ہم بھی حضور پہ سلام پڑھ دیں، تو جواب ملے گا کہ نہیں، توفیق کا وقت دنیا میں دبا کر آئے ہو، اب توفیق نہیں مل سکتی. آج سلام کی اجازت اسی کو ہوگی جو مرنے سے پہلے سلام پڑھتا رہا، جو دنیا میں میرے محبوب پہ سلام پڑھتا رہا. یہ دار الجزا ہے، دار العمل وہ تھا، وہاں تو میرے محبوب پہ سلام پڑھتے نہیں تھے اور سلام پڑھنے کی مخالفت کرتے تھے اور ناپسند کرتے تھے اور چڑھتے تھے، کہتے تھے یہ کیا ہے، ہر وقت سلام ہی سلام ہے، سلام ہی سلام ہے. تو تم نے تو ناپسند کیا میرے محبوب کے سلام پڑھنے کو. آج جو وہاں پڑھتے تھے ان اصحاب یمین کو یہاں بھی پڑھنے کی اجازت ہے. تم دھوم مچاؤ مصطفیٰ جہان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، دھوم مچاؤ. فسلام لک من اصحاب الیمین. اور قرآن مجید نے کہا ان کا نا من اصحاب الیمین، پہلے آیت یہ ہے، بڑا کیٹاگوریکل حکم دیا دو ٹوک. تو میں ان کان من اصحاب الیمین، اگر کوئی شخص اہل یمین سے ہوا تو صرف اسی کو اجازت ہوگی. فسلام لک من اصحاب الیمین، آپ پر سلام ہو آقا، میرے محبوب، میرے نبی، میرے تاجدار، اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہوگا. اور پھر یہ اصحاب یمین ہی نہیں کہیں گے، یہ صرف اصحاب یمین ہی نہیں کہیں گے بلکہ اصحاب یمین کی طرف سے یہ سلام اللہ کی بارگاہ سے بھی بھیجا جا رہا ہوگا، ادھر سے بھی ندا آ رہی ہوگی، محبوب یہ دائیں طرف جو اصحاب یمین کھڑے ہیں ان کی طرف سے تجھ پہ سلام بھیجتا، ان کی طرف سے تجھ پر سلام بھیجتا. تو آج اس سلام کا ذکر ہے، اور اسی سلام کے باعث اعلی حضرت نے خدمت تو بڑی کی دین متین کی، اور آقا کی عشق محبت اور ادب کے پیغام کو کونے کونے میں بڑے صغیر پہنچانے میں کمی تو نہیں چھوڑی. یوں تو بڑے کام ہوں گے توڑ پہنچانے والے، مگر کچھ نہ کیا ہوتا، خالی یہی سلام لکھا ہوتا تب بھی توڑ پہنچ گئے، اور یہ سلام توڑ پہنچ گیا. جدھر جاؤ یہ ہر طرف سلام ہی کے تذکرے ہیں. اب اس سلام کے بارے میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ سمجھ لوں. یہ تو فیصلہ تو قرآن مجید سے ہو گیا نا، مگر اب اس کو تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ تصور کو سمجھ لیا جائے. یہ بعض مشین رکھ لیں، مقصود اللہ سے، بندے کا مقصود اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، بندے کا مقصود اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ سے بندے کا تعلق براہ راست پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ سے بندے کا تعلق براہ راست پیدا نہیں ہو سکتا، یہ قاعدہ کلیہ ہے. مختلف شکلیں ہوتی تعلق پیدا کرنے کے لیے، مثلا کبھی کسی کو دیکھا جاتا ہے، تعلق پیدا کرنے کے لیے پہلے دکھائی دیتا ہے، اس سے تعلق بنتا ہے. اللہ تعالی نے فرما دیا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا. پھر تعلق پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلو کسی کی آواز کان میں پڑ جاتی ہے، آدمی کلام کرتا ہے، سنتا ہے، اس سے تعلق کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا کلام بھی اللہ کسی بشر اور کسی انسان سے نہیں فرماتا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر اور کسی انسان کی مجال اور یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے، وہ وہی کرتا ہے. یہ منصب نبوت کا ہے، یہ منصب نبوت کا ہے. غیر نبی کسی انسان سے اللہ پاک کا تعلق براہ راست قائم نہیں ہوتا. تو کیا شکل ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی؟ قرآن مجید نے اور اسلام نے جو طریقہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا تلقین فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق قائم کیا جائے. بارگاہ رسالت معاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق قائم کیا جائے.
اور یہ بات سمجھ لیں حضور علیہ السلام سے تعلق پیدا کرنا ہی اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. جب حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے یہی تعلق اللہ سے تعلق میں بدل دیا جاتا ہے. یہی تعلق اللہ سے تعلق میں بدل دیا جاتا ہے, یعنی تعلق بالرسول تعلق باللہ میں بدل جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام سے تعلق پیدا کرنا حقیقت میں یہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. اب اس کو میں قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. مثلا مسلمان چاہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق اطاعت پیدا ہو. اللہ سے تعلق بولیے اطاعت پیدا ہو کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کا کہا مانے, اللہ کے حکم کی تعمیل کرے اور اس سے اطاعت کا تعلق پیدا ہو بندے کا اللہ سے. اللہ رب العزت سے پوچھے کہ باری تعالی ہم آپ سے اطاعت کا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھ سے اگر اطاعت کا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, میرے محبوب کی اطاعت کرو یہی میری اطاعت بن جائے گی. میرے محبوب کی اطاعت کرو یہی میری اطاعت بن جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ سے تعلق اطاعت یہ بھی حضور علیہ السلام سے تعلق ہوا. پھر کسی نے کہا باری تعالیٰ ہم آپ سے محبت کا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں, تعلق محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب نے بتا دے جو لوگ مجھ سے محبت کا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں بتا دے کہ میرے محبوب کی غلامی کا پتا گلے میں ڈال لو, میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو اور میرے محبوب کے قدموں کی تلاش کرو, ان کے پیچھے پیچھے چلو. اگر میرے محبوب کی نسبت غلامی تمہیں نصیب ہو گئی تو مجھ سے تعلق محبت قائم ہو جائے گا. تو محبت کا تعلق بھی حضور سے تعلق قائم کرنے سے نصیب ہوا. کسی نے کہا باری تعالی بڑا سنتے ہیں دنیا میں کہ لوگ مختلف بزرگوں کی بیعت کرتے ہیں, کوئی چورا شریف بیعت کرتا ہے, کوئی گویرا شریف بیعت کرتا ہے, کوئی سیال شریف بیعت کرتا ہے, کوئی بغداد شریف بیعت کرتا ہے, کوئی کہیں بیعت کرتا ہے, کوئی کہیں بیعت کرتا ہے. مختلف مراکز ہیں اور یا اللہ ہیں, نیک لوگ ہیں, صلحاء ہیں. وہ تو بیعت سنت ہے, چلو بندے کی بندہ سے ہوئی, بندے کی بندے سے ہوئی, اولیاء سے ہوئی. مگر کیا ایسی بھی کوئی صورت ہے کہ ہم تجھ سے بیعت کر سکے کہ تیرے بندے اے اللہ تجھ سے بیعت کر سکے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی بیعت ہوتی, میرے ساتھ بھی بیعت ہو سکتی ہے. تو لالچ پیدا ہو گیا مولا کہ وہ طریقہ بتا کہ تیری بیعت کرے. فرمایا اس کا طریقہ بھی یہ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جاؤ جو مجھ سے بیعت کرنا چاہتا ہے وہ اپنا ہاتھ میرے پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دے, جو محمد مصطفیٰ سے بیعت کرتا ہے وہ خدا سے بیعت کرتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم صلی اللہ علیہ وسلم. ید اللہ فوق ایدیہم. کوئی کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پر پیر سیال کا ہاتھ ہے, کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ پر حضرت مجدد الفسانی کا ہاتھ ہے, کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ پر حضرت خواجہ نقشبند کا ہاتھ ہے, کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ پر حضور غوث پاک کا ہاتھ ہے, کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ پر فلاں بزرگ کا ہاتھ ہے. تو مولا اس صورت میں کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ خوش نصیب صحابہ جنہوں نے اپنا ہاتھ دست مصطفیٰ میں دیا وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے. جنہوں نے اپنے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیے وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. تو بیعت کا تعلق بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہو گیا. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کسی نے عرض کیا باری تعالی ہمیں آپ سے رضا کا تعلق چاہیے, آپ کی رضا چاہیے. اے اللہ تو ہم پہ راضی ہو جائے, تیری خوشنودی نصیب ہو جائے, یہ تعلق چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا ہاں یہ بھی ممکن ہے
پوچھا مولا کس طرح کریں؟ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، میرے مصطفیٰ کو منا لو میں راضی ہو جاؤں گا، میرے محبوب کو منا لو، میرا محبوب راضی ہو جائے تو میں راضی ہو جاؤں گا، میری اس کی رضا ایک ہے، میری اس کی رضا ایک ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کس طرح فرمایا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور بخدا خدا کا یہی ہے در. یہ ہے تعلق کی وحدت، تعلق کی بولیے وحدت، کہ اللہ سے جو تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے وہ حضور علیہ السلام سے تعلق پیدا کرے، یہی تعلق اللہ سے تعلق میں بدل دیا جائے گا. یہ تعلق میں وحدت ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی نقطے کو سمجھایا اور فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اگر یہاں نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں ہے، اگر یہاں ہاں ہے تو وہاں بھی ہاں ہے. تعلق کی وحدت. کسی نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ تعلق جو اللہ پاک سے قائم کرنے کی آرزو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق پیدا کرنے سے نصیب ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق پیدا کرنے سے اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے. اب یہاں ایک اگلی بات جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا وہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایک بات کو چھوڑ کر باقی تمام سمتوں سے تعلق میں وحدت ہے، عبادت کو چھوڑ کر. کیا؟ عبادت اور بندگی کو، عبادت کو چھوڑ کر، کہ اللہ کی عبادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہو سکتی. عبادت کی اجازت نہیں، عبادت کی اجازت نہیں یہاں شرک، عبادت کی اجازت نہیں یہاں شرک ہے. عبادت کو روک کر چھوڑ کر باقی تعلق کی جتنی جہتیں ہیں وہ ہزار کہہ لیں، لاکھ کہہ لیں، کروڑ کہہ لیں، ارب کہہ لیں، اور ہم سے ختم ہو جائیں، باقی جتنے تعلق ہیں وہ جب تک تعلق کے مصطفیٰ میں فنا نہیں ہوتے خدا کا تعلق نصیب نہیں ہوتا. اب میں نے ایک بات عرض کی کہ جب حضور علیہ السلام سے تعلق پیدا ہو جائے تو اسی تعلق کو اللہ سے تعلق میں بدل دیا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے نکال لی؟ ایک نئی بات کہہ دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق پیدا ہو جائے تو اسی کو تعلق باللہ میں بدل دیا جاتا ہے. نہیں، یہ بھی قرآن کا پیغام ہے، مگر ہم تو صرف قرآن کا نام لینے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں. سورہ نساء میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے تعلق جب پیدا ہوتا ہے، جو ہی بارگاہ رسالت مآب میں آقا کی امتی کا تعلق پیدا ہوتا ہے اسی لمحے اس تعلق کو اللہ کے تعلق سے بدل دیا جاتا ہے. تو اس نسبت سے دیکھیں تو تعلق بالرسول ہوتا ہے، ادھر سے دیکھیں تو تعلق باللہ ہوتا ہے. مثلا فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ. اس آیت کریمہ کے اندر دو دلیلیں ہیں اسی بات کے لیے، دو دلیلیں اسی ایک نقطے پر ہیں. پہلے یہ حصہ سن لیں، فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور امت اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگنا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت چاہتے ہیں، تو مغفرت کا تعلق ہوا نا، اللہ سے طلب مغفرت کا تعلق ہوا، اللہ سے طلب بخشش کا تعلق ہوا. تو محبوب بتا دے انہیں کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اللہ سے معافی چاہیں تو کیا کریں؟ جاؤں کا میرے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں. تو جاؤں کا سے حضور کی بارگاہ سے تعلق قائم ہو گیا، جاؤں کا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، تو جاؤں کا سے بارگاہ رسالت کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے جب تعلق استوار ہو گیا تو آگے مانگا فرمایا فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے. تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ادھر حضور سے تعلق جڑا تو فاستغفر اللہ، تعلق فوراً اللہ کے ساتھ منتقل ہو گیا، اللہ کی طرف منتقل ہو گیا. تو حضور علیہ السلام سے تعلق اللہ کی بارگاہ سے تعلق میں بدل گیا. اور آگے فرمایا اسی آیت میں فرمایا واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم، اگلی دلیل دی. اور فرمایا اس کے بعد محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں، آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، آپ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، آپ کی خدمت میں نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہو جائیں، تو جو ہی آپ سے تعلق قائم ہوگا فاستغفر اللہ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا، اللہ سے معافی مانگیں گے. واستغفر لهم الرسول، پھر اگلی بات، اور پھر ان کے لیے رسول معافی مانگے، ان کے لیے رسول سفارش کرے، ان کے لیے رسول شفاعت کرے، ان کے لیے میرا محبوب رسول میری بارگاہ میں ان کی بخشش کی سفارش کرے، پھر امتی اور رسول کا تعلق جڑا، پھر امتی اور رسول کا تعلق جڑا کہ واستغفر لهم الرسول، ان کے لیے رسول سفارش کرے، ادھر پھر تعلق جڑا، فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کی رحمت اتر آئے گی، اللہ توبہ قبول کر لے گا اور رحمتوں سے تمہاری جھولیاں بھر کے واپس لوٹائے گا. تو واستغفر لہ الرسول، تعلق رسول سے جڑا، اور لوجد اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پا لیں گے. تو وہ تعلق اللہ سے تعلق میں بدل دیا گیا، وہ تعلق اللہ سے تعلق میں بدل دیا گیا. تو صورت یہ ہے کہ محبوب کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو حضور سے تعلق جوڑتا ہے مولا اسی تعلق کو اپنے ساتھ تعلق میں بدل دیتا ہے. غزوہ احد میں بعض صحابہ کرام سے اس جنگ کے دوران بعض لوگوں سے کچھ کوتاہی ہوئی، کچھ لوگوں نے مورچہ چھوڑ دیا جنگ جیتنے کے بعد، مال غنیمت کی وجہ سے کفار نے حملہ کر دیا، ایک بھگدڑ مچ گئی، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، دوڑ پڑے، پھر حضور علیہ السلام نے بلایا. اس پورے واقعہ کے اندر کفار نے حملہ کیا، حضور علیہ السلام پر پتھر لگے، آقا کا چہرہ انور زخمی ہوا، حضور کے لب مبارک زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، بڑا نقصان اٹھانا پڑا لشکر اسلام کو کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے. بتقاضائے بشریت، انسانی تقاضے کے طور پہ صاحب ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس سے بڑا نقصان ہوا. جب نقصان ہو گیا، بعد ازاں انہوں نے پھر حضور علیہ السلام کے بلاوے پر پلٹ کر بڑی جان ماری اور بڑی بےجگری سے لڑے، جرت سے لڑے، ہمت سے لڑے، اور اتنے لڑے کہ 70 صحابہ ان میں پھر شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، جانیں بھی دی، خون بھی دیے، سب کچھ دیا، زخموں سے چور چور ہو گئے، مگر کفر کے لشکر کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا، یعنی پھر قربانی دی. اس پر اللہ رب العزت اتنا خوش ہوا کہ ان کے جو پہلی لفزش اور کوتاہی ہوئی تھی بتقاضائے بشریت، اللہ نے چاہا کہ اسے معاف کر دیا جائے. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، یعنی انہوں نے بعد میں اتنی قربانی دی اور پھر وہ پلٹ کر مدینہ پہنچے، مدینہ طیبہ، رات کو پہنچے، زخموں سے چور چور تھے، ابھی آرام بھی نہیں کر پائے تھے، زخم صاف پٹیاں بھی نہیں کھلی، چور چور ہے، رات کو پہنچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رات ہی کو اطلاع مل گئی کہ کفار مکہ مظمہ کے راستے میں پلٹ کر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے صبح سویرے تھکا ماندہ، زخموں سے چور چور لشکر جو ابھی گھر آرام بھی نہیں کر سکا، اس کو صبح پھر آواز دی کہ اے مجاہدو پلٹ آؤ، میں دوبارہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو وہ صحابہ کرام، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زخموں سے چور چور کوئی تھکا ماندہ آئے، اچانک آواز دے دی جائے تو حالت کیا ہوگی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس کیفیت میں جب آقا نے بلایا، صحابہ پھر لبیک کہتے ہوئے آ گئے، تلواریں اٹھائیں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے. اللہ پاک کو ان جانثار صحابہ کی یہ ادا بھی پسند آ گئی. غزوہ احد میں پلٹ کر واپس آنا اور لڑنا اور جان قربان کرنا اور زخم کھانا، یہ بھی پسند آ گیا. اور پلٹ کر جو رات کو آئے، اگلی صبح تھکے ماندے چور چور زخموں سے مگر پھر اس کا آقا کے لیے چل پڑے، یہ ادا بھی پسند آ گئی جانی ساری کی، غلامی کی ادا بھی پسند آ گئی. اب اللہ پاک نے چاہا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے. لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، انسان ہیں، مگر جتنی کوتاہی ہوئی اس کا بدلہ بھی چکا دیا، انہوں نے بڑی قربانی دی. اللہ پاک نے چاہا انہیں معاف کیا جائے، تو معلوم ہے کیا کیا اللہ نے؟ اللہ پاک معاف کرنا چاہتا ہے، جب چاہے جس کو معاف کر دے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ بولیے. جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے معاف نہ کرے، وہ مالک ہے، مغفرت اسی کے ہاتھ میں ہے. اس نے چاہا کہ انہیں معاف کر دوں، مگر طریقہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سنت الہیہ کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے. بعض لوگ یوں ہی واویلا کرتے ہیں، نادانی میں، مغالطے میں، نا سمجھی میں، محض ضد اور حد گرمی میں، کہ تم بات بات میں رسول کا واسطہ درمیان میں لاتے ہو، بات بات میں رسول کا وسیلہ درمیان میں لاتے ہو، اللہ سے براہ راست کیوں نہیں تعلق جوڑتے، براہ راست کیوں نہیں اللہ سے مانگتے؟ کیا اس کے دروازے معافی کے لیے بند ہیں؟ ہر بات میں رسول پاک کو درمیان میں لاتے ہو، بندہ براہ راست اللہ سے مانگے. بعض ہمارے بھائی نادانی اور ناسمجھی میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں. میں انہی نادان بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ نادانی کو دور کیا جائے، ناسمجھی کو ختم کیا جائے. کہیں مغالطہ ہے، اس سے اس کا ازالہ کیا جائے. اللہ رب العزت جانوں پر ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ یوں بھی فرما سکتا تھا کہ جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو سیدھا میری بارگاہ میں آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگو، لبد عبداللہ تواب الرحیمہ میں معاف کر دوں گا. مگر نہیں، وہاں بھی فرمایا جاؤ کا معافی مانگنے کے لیے میرے محبوب تیرے قدموں میں آئے اور تیری بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگے. اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، مجھ سے معافی مانگ لے پھر بھی اللہ ابھی معاف نہیں کرتا، واستغفر لهم الرسول، پھر اللہ اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے، اپنے رسول کے چہرے کو تکتا ہے اور اشارہ سے پوچھتا ہے، محبوب انہوں نے تو مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ محبوب تیرا ارادہ کیا ہے؟ اگر آقا اپنے پیارے پیارے لب سفارش کے لیے ہلا دے اور عرض کر دے مولا ٹھیک ہے اب جانے دے، اب جانے دے، تو فرماتا لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر دیکھو میں کیسے معاف کرتا ہوں. اور اگر محبوب سفارش نہ کرے تو تم تکڑے مارتے رہو اور ساری عمر باقی مانگتے رہو، مگر میرے محبوب کی عطا شامل نہ ہو، میں معافی کا مالک ہو کر بھی معاف نہیں کرتا. اس لیے کہ میں نے ایک سنت قائم کر دی ہے، ایک طریقہ مقرر فرما دیا ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے. یہاں بھی وہ طریقہ، اللہ پاک نے چاہا کہ اب ان صحابہ کی اس لغزش کو معاف کر دیا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ مالک ہے، جو طریقہ چاہے اپنائے. معاف کرنا چاہتا ہے، مگر معلوم ہے کیا طریقہ اپنایا؟ اٹھائیے قرآن مجید، اس مقام پر پڑھیے سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو پیغام بھیجا، فرمایا فاعفو عنہم، میرے محبوب میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، طریقہ یہ ہے محبوب تو انہیں معاف کر دو، تو انہیں معاف کر دے، پہلے تو معاف کر، درگزر فرما، اور جب تو معاف کر دے گا دل سے، درگزر فرما دے گا، مستغفر لہم، اور پھر میری بارگاہ میں ان کی معافی کی سفارش فرما. میرے محبوب انہیں معاف کر دے اور پھر میری بارگاہ میں مستغفر لہم، ان کی معافی کی سفارش فرما. تو اللہ پاک نے جن سے راضی ہو کر، جن کی خطا معاف کر کے، جن کی معافی کا اعلان فرمانا چاہا، اس معافی کو بھی اس طریقے سے اعلان فرمایا کہ محبوب انہیں تو معاف کر اور ان کی معافی کی سفارش کر. یہ ہے میری سنت. تو میں نے عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جب قائم ہوتا ہے تو وہ اللہ کے تعلق میں بدل جاتا ہے. تو بنیاد اسلام کی یہ کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے لازم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق پیدا کیا جائے، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق پیدا نہ کیا جائے تو اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہو سکتا. یہ نقطہ ذہن میں بچھا لیں، یہی ایمان ہے، اسی نقطے کو سمجھ لینا ایمان ہے. کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق قائم نہ ہوا تو اللہ سے تعلق کبھی قائم نہیں ہو سکتا. تو جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جوڑنا ضروری ہے، ناگزیر ہے، اب اگلے قدم کی طرف آتے ہیں تو آقا سے تعلق کس طرح قائم ہوگا؟ اب آقا سے تعلق قائم کرنے کی تدبیر کیا ہوگی؟ اگلا سوال آیا. ہم سمجھ گئے کہ اللہ سے تعلق نہیں قائم ہوگا جب تک بارگاہ رسالت سے تعلق قائم نہ ہو، مگر اب بارگاہ رسالت سے تعلق قائم کرنے کی تدبیر کیا ہے؟ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کہ تدبیر کیا ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بارگاہ رسالت کا تعلق نصیب ہو، تو بارگاہ رسالت کا تعلق کیسے نصیب ہوگا؟ اس کا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں.